الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیکرِ حسن و جمال دافعِ رنج و ملال صاحبِ جود و نوال رسولِ بے مثال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانِ با کمال ہے قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے ارشاد فرمایا نمبر ایک وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کر دے دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں آج کے اس اجتماع ذکر و نعت میں جو کہ باب المدینہ کراچی کے علاقے سلطان آباد حاجی کیمپ کے قریب واقع جامع مسجد بسم اللہ میں ہو رہا ہے انشاءاللہ توبہ کے موضوع سے متعلق کچھ سنیں گے کہ توبہ کی کیا اہمیت ہے قرآن کریم فرقان حمید اور احادیث توبہ کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں اور کیا توبہ کرنے کے کچھ طریقے بھی ہیں انشاءاللہ مختصر سے وقت میں کوشش کریں گے کہ توبہ سے متعلق کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کی جائیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مالک کریم ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے پیارے اسلامی بھائیوں ایسے پرفتن حالات اور ایسے گناہوں بھرے حالات کے اندر کہ جہاں گناہ کرنا بہت آسان ہو چکا ہے اور نیکی کرنا بہت مشکل اور نفس و شیطان ہاتھ دھو کر انسان کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں ایسے ماحول میں انسان کا گناہوں سے بچنا بہت دشوار ہو جاتا ہے لیکن یاد رکھیے گناہوں کا انجام ہلاکت و رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے لہذا اس سے پہلے کہ قیام اجل آ پہنچے ہم اپنے عزیز و اقربا کو روتا چھوڑ کر دنیا کی رونقوں سے منہ موڑ کر قبر کے ہولناک اور تاریخ گھڑے میں ہزاروں مردوں کے درمیان تنہا سو جائیں ہمیں چاہیے کہ ان گناہوں سے چھٹکارے کی کوئی تدبیر کریں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پروردگار عز و جل سے سچی توبہ کریں کیونکہ سچی توبہ ایسی چیز ہے جو ہر قسم کے گناہ کو انسان کے نامائے اعمال سے دھو ڈالتی ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا پاک کلام توبہ کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے چنانچہ 25 نمبر پارے میں سورہ شورا کی آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوتا ہے میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس آیت کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالی بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سنیے اور جھوم اٹھیے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کما لا ذنب له, یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو. غور تو کیجیے اللہ کی رحمت کیسی چھما چھب اس کے بندوں پر برس رہی ہے. ارے ہم کسی کا جرم کریں, ہم کسی کو ناراض کریں, ہماری تمنا یہ ہوتی ہے کہ بس وہ ہمیں معاف کر دے, لیکن یہ بات تو آپ اس کے دل سے نہیں نکال سکتے کہ تم نے میرا کبھی دل دکھایا تھا. ٹھیک ہے اس وقت اس نے معاف کر دیا, مگر انسان کے دل میں وہ بات باقی ضرور رہتی ہے. ہمیں وہ بدلہ نہیں لیتا, ہمیں وہ معاف کر دیتا ہے, مگر دل میں وہ بات باقی رہتی ہے. اللہ اکبر. حدیث پاک کا مفہوم کہ اگر توبہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہگار شخص ندامت کے ساتھ رو رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہو. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو نے جب بھی مجھے پکارا اور مجھ سے رجوع کیا میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں, اور اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری بخشش کر دوں گا اور میری ذات بے نیاز ہے. اے ابن آدم اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حال میں ہو کہ تیرے گناہ پوری زمین کو گھیر لیں لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا. میرے رب کی رحمت تو دیکھیے, اس کریم اور اس رحیم کے در سے رحمتوں کا برسنا تو دیکھیے. مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر تو میرے پاس, میرا رب فرماتا ہے ابن آدم اگر تو مجھ سے تیری ملاقات اس حالت میں ہو کہ تیرے گناہوں نے ساری زمین کو بھر دیا ہو لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آج اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے اس کو عدالت میں پیش کر دیا جاتا ہے, اگر اس پر کوئی کیس ہو جائے, اگر کوئی دنیاوی کرائم کر لے, پہلے تھانے میں رپورٹ لکھوائی جاتی ہے, اس کے بعد وہ کیس عدالت میں جاتا ہے, اور عدالت میں جانے کے بعد اگر وہ شخص کسی طرح ضمانت دے کر یا اپنی سزا بھگت کر یا سامنے مقدمہ کرنے والا معاف کر دے, کمپرومائز ہو جائے, تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, بری کر دیا جاتا ہے. مگر آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اس کا کرمنل رپورٹ بیک گراؤنڈ ہے, وہ قائم رہتا ہے. کسی کو اگر آج سے پانچ سال پہلے بھی سزا ہوئی ہو تو کورٹ میں اس شخص کا وہ کرائم رپورٹ باقی رہتی ہے, تھانے میں اس کا نام ضرور رہتا ہے, اس کا کریکٹر کلیئر نہیں ہوتا. میرے رب کا دربار بڑا نرالا ہے, اس رحمان کے در کے اصول بہت نرالے ہیں. اللہ اکبر. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نبی مکرم شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے, اور اس طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے, اور اس زمین پر اس کے نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے, یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اپنے اللہ سے ملے گا تو اللہ عز و جل کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا. غور کیجئے میرا رب کتنا کریم ہے. ارے بندہ ہی ہے جو اس کے دربار میں سر نہیں جھکاتا, بندہ ہی ہے جو اس کی بارگاہ میں آنسو نہیں بہاتا. آج کسی کا دل دکھا دیں, آج کسی کا حق دبا لیں, معاف تو کروا لیں گے مگر اس کے دل سے نہ نکال سکیں گے. کرائم رپورٹ اور آپ کا کرائم بیک گراؤنڈ ختم نہیں ہو سکتا, مگر میرے رب کی شان یہ ہے کہ جب وہ توبہ قبول فرماتا ہے, جب وہ بندے کو معافی عطا فرماتا ہے تو فرشتے جو گناہ لکھتے ہیں ان کو گناہ لکھنا بھلا دیتا ہے. جس زمین پر گناہ ہوتے ہیں اس زمین کو وہ جرم بھلا دیتا ہے. اللہ اکبر. جب وہ بندہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہوں پر کوئی گواہ بھی نہیں ہوتا, میرا رب اس کی بخشش فرما دیتا ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توبہ کے حوالے سے جو ترغیبات ارشاد فرمائیں, ایسی احادیث کرام بھی موجود ہیں کہ جس میں میرے آقا نے توبہ سے متعلق ہمیں ترغیبات ارشاد فرمائی ہیں کہ توبہ کرنے کے بارے میں ترغیب دی گئی. آئیے وہ حدیث پاک سنتے ہیں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے انسان خطا کار ہیں, سارے انسان خطا کار ہیں, اور خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. ایک اور جگہ ایک آدمی نے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ایک آدمی نے گناہ کیا, کیا اس کی توبہ کی کوئی صورت ہے؟ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ دوسری طرف پھیر لیا, پھر دوبارہ ادھر توجہ کی تو ان کی آنکھیں ڈب ڈبا رہی تھیں, آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں, سب کھلتے اور بند ہوتے ہیں سوائے توبہ کے, اس لیے کہ توبہ کے دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو بند نہیں ہوتا. اس لیے نیک عمل کرو اور مایوس نہ ہو. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قربان, غور طلب بات یہ ہے کہ آج اگر ہم کسی کے بارگاہ میں کسی بڑے افسر کا کوئی ایسا کہا ٹال دیں, کسی حکمران کی بات کو ٹال دیں, اس کا حکم نہ مانیں, اس کا دل دکھا دیں, اور پھر دل میں تمنا کریں کہ وہ معاف کر دے, اور اگر وہ معاف کر دے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ یار بڑی مہربانی آپ نے معاف کر دیا. ہمارے دوستوں میں ناراضگی ہو جاتی ہے اگر کوئی دوست ناراض ہو جائے ہماری غلطی کی وجہ سے, تو اب ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سے معافی مانگیں تو وہ ہمیں معاف کر دے. مگر میرا رب اس سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا رحمان کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا درگزر کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. حدیث پاک سنیے اور جھوم جائیے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم. ترجمہ کنز الایمان. مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا, اور اللہ عز و جل بخشنے والا مہربان ہے. ارے فقط معاف نہیں کرتا میرا رب, میرا رب گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما لیتا ہے. ارے اسی کے گناہ کریں, اسی کو ناراض کریں, اسی کی نافرمانیاں کریں, اور جب بندہ اس کے دربار میں سر جھکا لے, جب بندہ اس کی بارگاہ میں آنسو بہائے, جب بندہ اس سے معافی مانگے, اور میرا رب جب اسے معافی عطا کرے, اس کا دریائے رحمت جوش میں آئے, تو فقط معاف نہیں فرماتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل ڈالتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. غور تو کیجئے کیسی رحمت ہے میرے رب کی سرکار کی امت پر. اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کے فضائل بیان کر رہا ہے. ذرا غور تو کیجئے, بندہ گناہگار ہے, بندہ سیاہ کار ہے, اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا ہے. ارے میرا رب معاف بھی کر رہا ہے, ان کے فضائل بھی بیان کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. ترجمہ کنز الایمان. بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو, اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو. اللہ اکبر. ارے جن کو اللہ پسند کر لے, جن کو اللہ محبوب بنا لے, ان کا دنیا میں بھی بیڑا پار ہے, آخرت میں بھی بیڑا پار ہے. ایک اور مقام پر میرا رب ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان. مگر جو تائب ہوئے اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں کچھ نقصان نہ دیا جائے گا. رحمت دا دریا الہی ہر دم بغدا تیرا, رحمت دا دریا الہی ہر دم بغدا تیرا, جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بڑھ جاوے میرا. عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے, عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے. اے مولا فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے. میرے رب کی وہ شان ہے کہ جب بندہ معافی مانگتا ہے, جب اپنے سر کو اس کے دربار میں جھکا لیتا ہے, اپنے آنسوؤں کو بہنے دیتا ہے, تو میرا رب تو وہ ہے جو بندے کو اس کی ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ رب تعالی اپنے بندوں کو ان کی ماں سے 70 گنا زیادہ چاہتا ہے. ارے جب ہماری ماں ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی, ہماری ماں ہمیں غم میں نہیں دیکھ سکتی, تو وہ رحمان, وہ رحیم, وہ کریم اپنے بندوں کو تکلیف میں مبتلا کرے گا. یہ بندہ ہے جو اپنے رب سے ناطہ توڑ لیتا ہے, یہ بندہ ہے جو اپنے رب کو ناراض کر کے اس کی طرف رجوع نہیں کرتا. آپ نے حدیث پاک سنی, قرآنی آیات سنی, ہمیں پتا چل رہا ہے کہ توبہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ اس طرف پکارا جا رہا ہے کہ آ جاؤ میرے بندوں, میرے دامن کرم میں چھپ جاؤ. اب ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کی طرف رجوع لائیں. اب سوال یہ دل میں پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کیا وجوہات ہیں کہ بندہ گناہ تو کرتا ہے مگر اتنے سارے فضائل قرآن میں ہم نے سنے, احادیث میں سنا, تو ایسی کیا وجہ ہے کہ بندہ توبہ کی طرف جلدی نہیں کرتا بلکہ توبہ سے بھاگتا ہے, یہ توبہ کرنے میں سستی کرتا ہے؟ آج کچھ وجوہات بھی بیان کروں گا اور انشاءاللہ فیضان مرشد سے ان وجوہات یا ان سبب کے کچھ طریقے یا اس کا علاج بھی عرض کروں گا تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں, کون سی ایسی بندشیں ہیں جو ہمیں اپنے رب کی طرف توبہ کرنے سے روک ڈالتی ہیں. سب سے پہلی وجہ وہ یہ ہے کہ گناہوں کے انجام سے غافل ہونا توبہ کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے, غور طلب بات ہے, کہ انسان کو جس عذاب سے ڈرایا گیا ہے وہ عذاب اس کی آنکھوں سے اوجھل ہے. کہا جاتا ہے جہنم میں جلایا جائے گا, جناب آگ میں ڈال دیا جائے گا, شراب پیو گے تو یہ گناہ ملے گا, نماز نہیں پڑھو گے تو یہ گناہ ملے گا, بد نگاہی کرو گے تو آنکھوں میں آگ ڈال دی جائے گی, برا سنو گے تو کانوں کے اندر سیسا پگھلا ہوا ڈالا جائے گا. تو یہ گناہ کے ہم عذاب تو سنتے ہیں مگر یہ عذاب انسان کی نظروں سے اوجھل ہے, اسے دیکھے نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ انسان کا فطری تقاضا ہے کہ جو چیز کیش ہوتی ہے, جس کا رزلٹ فوری ملتا ہے, انسان اس کی طرف چلا جاتا ہے, بعد والے رزلٹ کو چھوڑ دیتا ہے. مثال کے طور پہ گناہ کرتا ہے, شراب پی, معاذ اللہ, لذت فوراً مل گئی, عذاب تو نہ ملا, عذاب تو بعد میں ملے گا, تو انسان فوری رزلٹ والی چیز کی طرف جلدی چلا جاتا ہے. جھوٹ بولا, بظاہر تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیا, فوراً رزلٹ مل گیا, جھوٹ کا عذاب تو باقی رہا مگر سامنے تو عذاب نہ آیا. حرام روزی کمائی, بینک بیلنس بڑھ گیا, اس حرام روزی کا جو عذاب ہے وہ سامنے تو نہیں ہے. تو انسان جو چیز فوری مل جاتی ہے, جس کا رزلٹ فوری آ جاتا ہے, اس کی طرف بڑھ جاتا ہے مگر بعد والی باتوں کو بھول جاتا ہے, اور اس وجہ سے وہ توبہ کرنے میں تاخیر کرتا ہے, گناہوں کو نہیں چھوڑتا. یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. آئیے اس کا جواب اور اس کا حل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا شخص غور کرے, اگرچہ عذابات میری نگاہوں سے اوجھل ہیں لیکن ہیں تو یقینی, اور کتنے ہی دنیاوی فوائد ایسے ہوتے ہیں جنہیں مستقبل میں ہونے والے نقصانات کی وجہ سے میں چھوڑ دیتا ہوں. مثال کے طور پر اگر کوئی کافر ڈاکٹر ہو, ہم کسی کافر ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہاں جا کر اس کو اپنا بڑا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہو اور جا کر اس کو اپنا جب چیک اپ کروائیں تو وہ ہمیں کہے کہ جناب آپ کو تو بڑا ہائی کولیسٹرول ہو چکا ہے اور آپ کا بلڈ پریشر بھی بہت ہائی ہے, آپ کا شوگر لیول بھی بڑا ایکسیڈ کر رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, تو آپ نے اب کوئی میٹھی چیز نہیں کھانی, اب آپ نے کوئی چکناٹ والی چیز نہیں کھانی, آپ نے جناب کوئی جو ہے وہ گھی تیل والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اب مجھے بتائیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کیا میٹھا کھانا حرام تھا؟ کیا چکنائی والی چیز کھانا ناجائز تھا؟ کیا اس طرح کے مرغن غذائیں کھانا غلط تھا؟ سب جائز چیزیں تھیں, حلال چیزیں ہیں, مگر ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا جو سمپٹمز وہ بتا رہا ہے کہ اس کو کھانے سے اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, شوگر ہائی ہو جائے گی یا گردے فیل ہو جائیں گے. یہ چیزیں تو بعد میں ہونی ہیں مگر آج دنیا میں آنے والے نقصان کے پیش نظر ہم ایک کافر ڈاکٹر کی تو بات مان لیتے ہیں اور اس کی بات مان کر حرام نہیں حلال چیزوں کو کھانا چھوڑ دیتے ہیں. تو رب کے وعدوں پر یقین کیوں نہیں رکھتے؟ ارے اس کے وعدے سچے ہیں, اگر اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ گناہگاروں کو وہ عذاب دے گا تو وہ عذاب دے گا, اس کے وعدے سچے ہیں. ارے رب کے وعدوں پر حرام نہیں چھوڑتے اور آج ڈاکٹر کی بات پر حلال چھوڑ دیتے ہیں. ایسے شخص کو غور کرنا چاہیے کہ مجھ سے بڑا نادان کون ہے کہ میرے رب کے وعدے سچے ہیں, آج حرام کو چھوڑ دوں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ آج تو مجھے یہ حرام میں بڑی لذت آ رہی ہے, کل اس کا جب عذاب چکھنا پڑے گا, جب اس کا عذاب ملے گا تو میں کیسے اپنے رب کی بارگاہ میں کس منہ سے پیش ہو سکوں گا؟ تو امید ہے یہ جو رکاوٹ ہے یہ دور ہو جائے گی. دوسری وجہ جو انسان کو توبہ کرنے میں تاخیر کا باعث بنتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کے دل و دماغ پر مختلف گناہوں مثلاً زنا، شراب نوشی، بدنگاہی، نامحرم عورتوں سے ہنسی مذاق، فلم بینی، حرام روزی اور طرح طرح کے گناہوں کا ایسا چسکا پڑ جاتا ہے، ایسی لذت میں وہ ملوث ہو جاتا ہے کہ پھر سوچتا ہے کہ اگر میں نے توبہ کر لی تو زندگی کا مزہ ہی کیا رہے گا؟ کیا فلم دیکھے بغیر بھی زندگی کا کوئی مزہ ہے؟ کیا جھوٹ بولے بغیر اور یہ فرینڈ سرکل کے بغیر بھی میں زندہ رہ سکوں گا؟ اچھا جناب، میں تو شراب کا ایسا عادی معاذ اللہ، تو اب شراب پیے بغیر کیسے زندگی گزرے گی؟ ایسے لوگ اس لیے بھی گناہوں سے دور نہیں ہوتے کہ اب زندگی کا ایک ایسا جزو لا ينفق وہ گناہ بن چکا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ گناہ چھوڑیں گے تو زندگی بے مزہ ہو جائے، پھر کیسے توبہ کریں؟ اگر یہ رکاوٹ ہے تو آئیے اس کا حل بھی سنتے ہیں۔ حل یہ ہے کہ اس قسم کی جو صورتحال سے دو چار شخص ہو، یا ہم میں سے بھی اگر کوئی ایسا بدنصیب ہے کہ گناہوں کی ایسی عادت پڑ چکی ہے جس کو چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ چھوٹے گی نا تو کوئی لذت نہیں رہے گی، زندگی میں کوئی گلیمر نہیں رہے گا، بڑی بے مزہ سی زندگی ہو جائے گی، تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا شخص اس طرح سوچے کہ جب میں زندگی کے مختصر ایام میں ان لذتوں کو نہیں چھوڑ سکتا تو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان لذتوں سے کیسے محرومی گوارا کر لوں گا؟ مرنا تو ہے، اور آپ میں اور آپ اور مجھ میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کل صبح تک بھی وہ زندہ رہے گا، جب ہمیں اتنا بھی پتا ہے کہ ایک رات کی گارنٹی نہیں ہے، تو پھر جب مرنا ہے تو یہ تمام لذتیں چھوٹ جائیں گی، آج دنیا میں نہیں چھوڑ رہے، مرنے کے بعد تو ویسے ہی چھوٹ جائیں گی۔ اور دوسری بات کہ ان گناہوں کی لذت تو ہے مگر اس کا انجام طویل غم ہے۔ ایک بزرگ کا قول، کاش ہم سب کے سینوں پر نقش ہو جائے، فرماتے ہیں کبھی بھی لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو، کبھی بھی لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو کہ لذت تو جاتی رہے گی لیکن گناہ باقی رہے گا۔ آج فلم دیکھی، دو تین گھنٹے تو بڑا لطف آیا، جیسے ہی فلم بند ہوئی لذت بھی ختم ہو گئی نا، مگر اس کا گناہ نامہ اعمال پہ باقی رہ گیا۔ جھوٹ بولا، اپنے دوست کو ہنسایا، جھوٹے لطیفے سنائے، پانچ دس پندرہ منٹ بڑی لذت حاصل کی، لذت ختم ہو گئی، گناہ باقی رہ گیا۔ شراب پی، نشہ آیا، لطف آیا، اس کے بعد لذت ختم ہو گئی، گناہ باقی رہ گیا۔ آج جو ہم گناہ کرتے ہیں غور کیجیے، لذت ختم ہو جاتی ہے، گناہ باقی رہ جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کبھی لذت کی وجہ سے گناہ مت کرو کہ لذت تو ختم ہو جائے گی مگر گناہ نامہ اعمال پہ باقی رہ جائے گا، اور کبھی مشقت کی وجہ سے نیکی کو ترک مت کرو۔ آج فجر میں اٹھنا بڑا بھاری لگتا ہے، ٹھنڈ سردیوں کے دنوں میں وضو کرنا بہت مشکل لگتا ہے، مگر مجھے بتائیے جو فجر کے لیے اٹھتے ہیں، بستر چھوڑتے وقت تو تکلیف ہوتی ہے مگر نماز پڑھنے کے بعد وہ مشقت ختم۔ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا مشکل ہے، وضو کر لیا اب مشقت ختم۔ آپ نے جناب حلال روزی کمانے کے لیے تکلیف اٹھائی، وہ تکلیف تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ کبھی مشقت اور تکلیف کی وجہ سے نیکی کرنا ترک مت کرو کہ مشقت تو ختم ہو جائے گی مگر اس کا اجر نامہ اعمال پہ باقی رہ جائے گا۔ اللہ اکبر، اے کاش اللہ کے گھر میں بیٹھے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم یہ قول ہمارے دلوں پر نقش فرما دیں، جب بھی گناہ کرنے جائیں، جب بھی دل گناہوں کی طرف مائل ہو، اے کاش یہ ذہن بن جائے کہ تھوڑی دیر کی لذت اٹھانے جا رہا ہوں، اس کے بعد یہ لذت ختم ہو جائے گی، میرے نامہ اعمال پہ یہ گناہ باقی رہ جائے گا، اپنے رب کو کیا بھو دکھاؤں گا۔ اور جب نیکی کرنے میں سستی ہو، جب دل نہ چاہے آج نماز نہیں پڑھنی، آج جماعت کے لیے مسجد میں نہیں جانا، اب قافلوں میں نہیں جانا، جمعرات کے اجتماع میں سستی ہو رہی ہے، جب اے کاش یہ قول یاد آ جائے کہ مشقت تو ختم ہو جائے گی، تکلیف تو ختم ہو جائے گی مگر انشاءاللہ اگر میں نے نیکی کر لی تو میرا رب نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا، نامہ اعمال میں وہ نیکی باقی رہے گی اور انشاءاللہ قیامت کے دن مجھے وہ نیکی کا اجر ملے گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، ایسا شخص یہ سوچے کہ گناہ اگر بڑے لذیذ ہیں، گناہوں کے بغیر زندگی بے معنی لگتی ہے، مگر یہ لذت ختم ہو جائے گی، گناہ کا جو گناہ ہے اس کی جو سزا ہے نامہ اعمال پہ لکھ دی جائے گی۔ ایک اور مثال سے سمجھیے، لاجیکلی مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پہ آپ کا ایک دوست ہو، उसने जिंदगी में कभी ना गोश्त खाया हो ना मुर्गी खाई हो, फकत दाल ही खाता हो। आप जब भी उसको कहें यार भाई आप मुर्गी भी खाया करो, कहे नहीं भाई जो दाल में मजा है ना वो दुनिया की किसी चीज में नहीं। अरे भाई आपने मुर्गी खाई नहीं है, आपने कभी गोश्त खाया ही नहीं है, आपको कैसे पता चला कि उसमें लज्जत नहीं? भाई मुझे अपनी जिंदगी में जो मजा दाल में आता है वो किसी में नहीं आता। एक दिन जनाब बड़ी कोशिश करके एक इस्लामी भाई ने, मिसाल दे रहा हूं, उनके मुंह में एक निवाला बनाकर मुर्गी के सालन का डाल दिया। जैसे ही उन्होंने निवाला खाया, कहा यार ये भी अल्लाह की नेमत है, मैं तो आज तक दाल ही खाता रहा और समझता रहा कि इसी में लज्जत है, मगर जब आज मुर्गी खाई तो पता चला कि इतनी लजीज डिश भी दुनिया में मौजूद है। उस दिन से उस शख्स ने दाल को खुदा हाफिज कहा और अब जनाब मुर्गी शौक से खाना शुरू हो गया। तो ए इस्लामी भाइयों, जो ये समझते हैं कि गुनाह ही में लज्जत है, जो ये समझते हैं कि फकत बुराइयों ही में लज्जत है, अरे कभी तहज्जुद का मजा भी उठा कर देख लो, कभी नमाज में सर झुकाकर भी देख लो, अरे कभी पांचों वक्त वुजू करके मस्जिद की पहली सब में आकर बाजमात नमाज पढ़ के भी देख लो, कभी हलाल रोजी कमाकर अपने बच्चों को हलाल का लुकमा खिलाकर देख लो, अरे कभी इन आंखों को गुनाहों की तरफ जाने से रोककर अपनी निगाहों को नीचा करके दिल में जो सुरूर हासिल होता है वो सुरूर उठाकर देख लो। अभी तक तो गुनाह ही की लज्जत देखी थी, जब नेकियों की लज्जत हासिल होगी तो पता चलेगा कि जिंदगी का मजा ही रब की बंदगी में है। अरे जिंदगी का मजा सरकार के इश्क में है, जिंदगी का मजा मदीने की यादों में है, जिंदगी का मजा जो है वो अल्लाह के जिक्र में है। है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये थोड़ी देर के लिए हमने अपना माइंडसेट बना लिया कि फकत गुनाह ही जिंदगी है, नहीं, आप गुनाहों से दिल को दूर करके नेकियों की तरफ आकर तो देखिए हकीकी जिंदगी का मजा ही जब मिलेगा इंशाअल्लाह। इसी तरह एक और बात, एक और जो वजह तौबा में ताखीर का सबब बनती है वो ये है, नफ्सो शैतान इस तरह इंसान का जहन बनाते हैं कि अभी तो बड़ी उम्र पड़ी है, अरे अभी तो जवानी के दिन है, अभी तो खुशियों के दिन है, अभी से मौलवी बन जाओगे, अभी से गुनाहों को छोड़ दोगे, अभी से मस्जिद में चले जाओगे। यार अभी तो नौकरी करनी है, फिर रिटायर हो जाना, जब बड़ी उम्र हो जाएगी फिर मस्जिद में चले जाना, फिर सारे गुनाहों की तौबा कर लेना। ऐसा इंसान जब नफ्सो शैतान के इस मशवरे पर अमल करता है तो तौबा में ताखीर करना शुरू कर दे, अभी बाद में कर लेंगे, बाद में माफी मांग लेंगे, बाद में गुनाह छोड़ देंगे। ऐसे इस्लामी भाइयों की बारगाह में अर्ज है कि उनको इस तरह गौर करना चाहिए कि मौत का आना तो यकीनी है, चाहे कोई भी फिरके से ताल्लुक रखता हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, किसी भी मुल्क किसी भी जमान का शख्स हो, साइंटिफिक तौर पर भी ये बात डिक्लेयर है कि जिस इंसान ने दुनिया में आया है आना है, उसने आखिर उसको मौत भी आनी है। जिसने आप इस दुनिया में आकर हयात हासिल की, अब मौत का जाम भी उसे पीना है। तो अब जब ये पता है कि मौत आनी है, अब कब आनी है, हम ये शेर तो बड़ा धूमधाम से पढ़ते और सुनते हैं कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। तो हमें पता है कि किसी वक्त भी चले जाना है, तो फिर तौबा जैसी सआदत को कल पर छोड़ देना ये अकलमंदी नहीं है। जिस गुनाह को छोड़ने पर आज मेरा नफ्स तैयार नहीं हो रहा, कल जब इस गुनाह की आदत पक्की हो जाएगी तो मैं कैसे उम्मीद रखता हूं कि जब बड़ा हो जाऊंगा बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये गुनाह मुझसे छूट जाएगा। और मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, किसको पता है कि बुढ़ापा तक पहुंचूंगा कि नहीं? क्या आप जवान मौतें नहीं देखते? क्या आप छोटे छोटे बच्चों का इस दुनिया से जाना नहीं देखते? आजकल तो मौतें ही जवान हो रही हैं, यंग नौजवान मर जाते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं, फायरिंग में मर जाते हैं, ना जाने कैसे कैसे मामलात हमारे मुल्क में होते हैं कि नौजवान घर से निकलता है ये नहीं पता होता कि घर लौटूंगा कि नहीं। फिर ये कैसी मेंटेलिटी है, ये कैसी अकलमंदी है कि जनाब अभी तो उम्र पड़ी है। अरे उम्र तो हमें पता ही नहीं कितनी पड़ी है। हदीस पाक में आता है कि तौबा में ताखीर करने से बचो क्योंकि मौत अचानक आ जाती है। ऐसे इस्लामी भाइयों को अपना जहन यूं बनाना चाहिए। एक और इस्लामी भाई, बड़ा अजीब किस्म का एक तबका ये भी मिलता है जो ये कहते हैं कि जनाब अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो बहुत बख्शने वाला है, जनाब उसकी रहमत से तो हमें बड़ी उम्मीद है, गुनाह करते रहो वो माफ कर देगा। ایسے بھی لوگ ملتے ہیں، توبہ کر لو بھائی، ارے توبہ کی کیا ضرورت ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ ہماری بخشش فرما دے گا. اب یہ بھی ایک طرح سے شیطان کا وار ہے. جی ہاں، غور سے سنیے، ایسوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ بے شک اللہ تعالی رحیم و کریم ہے، اس میں کسی مسلمان کو شک و شبہ نہیں ہے، لیکن جس طرح یہ دونوں اس کی صفات ہیں اسی طرح وہ قہار اور جبار بھی ہے. یاد رکھیے، وہ قہار اور جبار بھی ہے. اور یہ بات بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان جہنم میں جائیں گے، اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے، اس کے بعد جنت میں آئیں گے. تو آپ کے پاس ایسی کون سی گارنٹی ہے کہ جناب جو جہنم میں جائیں گے ان میں آپ نہیں ہوں گے، وہ غفور الرحیم آپ کو بخش دے گا؟ ارے جب ہمیں معلوم نہیں ہے تو فقط رحمت کے آسرے پر گناہ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کے کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر فاروق جس گلی سے گزر جاتے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا تھا. میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. وہ مرتبہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. مگر آپ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن یہ آواز دی جائے کہ ایک شخص کے سوا سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ایک ہی جنت میں جائے گا، سب جہنم میں جائیں گے، تو میں اپنے رب کی رحمت سے امید رکھوں گا کہ وہ ایک جنت میں جانے والا میں ہوں گا. اور آپ کا خوف خدا ملاحظہ ہو، فرماتے ہیں اور اگر یہ اعلان کیا جائے کہ سب جنت میں جائیں گے ایک جہنم میں جائے گا، تو عمر یہ خوف رکھے گا کہ کہیں وہ ایک جہنم میں جانے والا میں نہ ہوں. تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، یقیناً رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، مگر رب کی رحمت پر دلیر بھی نہیں ہونا چاہیے، گناہوں پر دلیر نہیں ہونا چاہیے کہ جناب اب تو بخشے جائیں گے، وہ بڑا کریم ہے، جو کرنا ہے کر لو. نہیں، الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کے درمیان کی شے کا نام ہے. انسان رب کی رحمت پر جھومتا بھی رہے اور اس کے غضب پر لرزتا بھی رہے تو پھر ہی وہ شخص صحیح معنوں پر ایمان پر کامل ہے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا فرمان سنیے، آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے بیٹے اللہ تعالی سے ایسا خوف رکھو کہ تمہیں گمان ہونے لگے کہ اگر تم تمام اہل زمین کی نیکیاں لے کر اس کے دربار میں پیش ہوگے تو وہ انہیں قبول نہ کرے گا، اور اللہ تعالی سے ایسی امید رکھو کہ ساری دنیا والوں کے گناہ لے کر اس کے پاس پہنچو گے اور وہ تمہاری بخشش فرما دے گا. یہ ہے ایمان کی روح کہ بندہ لرستا بھی رہے، کانپتا بھی رہے، ڈرتا بھی رہے اور اس کی رحمت سے امید بھی رکھتا رہے. ایک توبہ نہ کرنے والوں کی ایک قسم اور بھی ہے، وہ ہیں جو فرماتے ہیں کہ جناب اب تو اتنے گناہ ہو گئے، اب تو ایسی ایسی خطائیں کر لی کہ اب ہماری توبہ ہی قبول نہیں ہوگی، تو اب توبہ کرنے کا کیا فائدہ؟ یعنی بالکل ہی رب کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، جہاں اللہ کی رحمت سے بے حد دلیر ہو کر گناہ نہیں کرنے، وہاں اس کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ترجمہ کنز الایمان، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے. رحمت خداوندی کس طرح اپنے امیدوار کو آغوش میں لیتی ہے، اس کا اندازہ اس روایت سے لگائیے. مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالی اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے کہ جتنا ایک ماں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اللہ کی رحمت کے بارے میں ایک حدیث پاک سنی اور جھوم اٹھیے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو شخصوں کو جہنم سے باہر لایا جائے گا، پہلے جہنم میں ہوں گے، انہیں جہنم سے باہر لایا جائے گا. حق تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، جو عذاب تم نے دیکھا وہ تمہارے عملوں کے سبب تھا، میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. پھر ان دونوں کو دوبارہ جہنم میں ڈالے جانے کا حکم سنا دیا جائے گا، ان میں سے ایک شخص جلدی جلدی دوزخ کی طرف جائے گا اور کہتا جائے گا، میں گناہوں کے بوجھ سے اتنا ڈر گیا ہوں کہ اب اس کے حکم کی پورا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنا چاہتا، اب یہ حکم تو مان لوں، اپنے رب کا کوئی حکم نہیں مانا، اب جہنم میں جلدی جلدی جانے لگ جائے گا۔ اور دوسرا کہے گا، اے میرے رب، میں نیک گمان رکھتا تھا، مجھے امید تھی کہ ایک مرتبہ دوزخ سے نکالنے کے بعد دوبارہ دوزخ میں ڈالنا تیری رحمت گوارا نہ کرے گی، تب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور ان دونوں کو جنت میں جانے کا حکم سنا دیا جائے گا۔ کیسے میرے رب کی رحمت ہے، میرا رب تو بندوں کو بخشنا چاہتا ہے۔ رحمت حق بہان امی جو ید، رحمت حق بہان امی جو ید، کہ میرے رب کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی بلکہ میرے رب کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی، کہ میرا بندہ آ جائے تو میں اس کی بخشش کر دوں، اپنے سر کو جھکا لے، اپنے اندر ندامت پیدا کر لے، توبہ کر لے۔ تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، انسان چاہے کتنے ہی گناہ اس سے کیوں نہ ہو جائیں، لیکن جب وہ نادم ہو کر توبہ کے لیے بارگاہ الہی میں حاضر ہو جائے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم گناہ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو، تب بھی اللہ عز و جل تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک اور جو توبہ کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے، جو وجہ ہے، وہ یہ بھی ہے کہ بندہ یہ عذر پیش کرتا ہے کہ مجھے اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہے کہ میں توبہ کر کے پھر گناہ کر لیتا ہوں، توبہ پر استقامت نہیں ہے، میں کیوں توبہ کروں، توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتے ہیں، تو توبہ ہی نہیں کرتا بندہ۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سراسر شیطانی وسوسہ ہے، کیونکہ آپ کو کیا معلوم کہ توبہ کرنے کے بعد آپ زندہ رہیں گے کہ نہیں، ہو سکتا ہے توبہ کرتے ہی موت آ جائے اور گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے، اور وقت توبہ آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ ہونا ضروری ہے۔ گناہوں سے بچنے پر استقامت دینے والی ذات تو رب کائنات کی ہے۔ اگر بعد توبہ گناہ ہو بھی جائے تو دوبارہ پرخلوص توبہ کر لینی چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہی آخری توبہ ہو اور اسی پر دنیا سے جانا نصیب ہو۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا، اے میرے رب، مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم، جب تک بندوں کے جسموں میں روح باقی ہے میں انہیں بہکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم اور بلند مقام کی قسم، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، میں ہمیشہ اس وقت تک ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے۔ شیطان نے چیلنج دیا تھا تو میرے رب نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے، جب تک مغفرت مانگتے رہیں گے میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے، میری خواہش ہے کہ اگر یہ روایت آنکھیں بند کر کے سنی جائے، اپنے آپ پر یہ فیل کیا جائے کہ میں ہی وہ بندہ ہوں کہ میں نے گناہ کر لیے، بہت گناہ کیے ہم نے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے، اے مولا میں نے گناہ کر لیا، مجھے معاف کر دے، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر جتنا رب چاہتا ہے وہ بندہ ٹھہرا رہتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر لیتا ہے، پھر عرض کرتا ہے، یا الہی میں نے پھر گناہ کر لیا ہے، مولا مجھے بخش دے، تو رب کریم فرماتا ہے، اے فرشتو، میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ پر پکڑ بھی لیتا ہے اور معاف بھی کرتا ہے، اے فرشتو گواہ رہنا میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر جتنا رب چاہتا ہے وہ بندہ ٹھہرتا ہے، پھر مزید گناہ کر بیٹھتا ہے اور دوبارہ عرض کرتا ہے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، تو رب فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑ بھی لیتا ہے اور جب بندہ معافی مانگتا ہے تو اسے معاف بھی کرتا ہے، اے فرشتو گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی، اب جو چاہے وہ کرے۔ اللہ اکبر بخاری شریف کی حدیث پاک رب کی رحمت کیسے بیان کر رہی ہے کہ میرا رب اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے. تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ توبہ کرنے میں دیر نہ کریں. اللہ نے آج ہی ہمیں موقع دیا ہے, ہم اس کے گھر میں موجود ہیں. آئیے اب توبہ کا طریقہ سن لیجئے کہ توبہ کیسے کرنی چاہیے. یاد رکھیے کہ ٹھنڈی آہیں بھرنے یا اپنے گالوں پر چپت مارنے یا اپنے ناک یا کانوں وغیرہ کو ہاتھ لگانے یا اپنی زبان دانتوں تلے دبا لینے یا سر ہلانے یا توبہ 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 کرنے کا نام توبہ نہیں ہے, بلکہ سچی توبہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان کر اس پر نادم ہوتے ہوئے رب سے معافی طلب کرے اور اسے آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے اور اس گناہ کے ازالے کی کوشش کرے, تو انشاءاللہ اسے سچی توبہ نصیب ہوگی. گناہ توبہ کرنے کے جو ارکان بیان ہوئے ہیں کتابوں میں وہ تین ہیں. ماضی پر ندامت, جو کیا اس پر شرمندگی ہو. نمبر دو, حال میں اس گناہ کو چھوڑ دینا. ایک شخص شراب پیتا آ رہا ہے, توبہ کر لی, شرمندگی ہے کہ شراب نہیں پینی چاہیے, میں نے بہت غلط کیا, مگر ابھی بھی شراب پی رہا ہے اور پھر توبہ کر رہا ہے, تو یہ بھی نہیں. حال میں اس گناہ کو چھوڑ دے. جو ماضی میں کرتا رہا اس پر شرمندگی ہو, حال میں اس گناہ کو چھوڑ دے اور مستقبل میں اس کی طرف نہ لوٹنے کا پکا ارادہ کرے. اگر یہ تین ارکان پائے جائیں گے تو توبہ انشاءاللہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. حضرت سیدنا ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا والی صلوات والسلام خلیل اللہ ہے, اللہ کے نبی ہیں, جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کے سبب اس قدر گریہ زاری فرماتے, اس قدر گریہ وزاری فرماتے کہ ایک میل کے فاصلے سے ان کے سینے میں ہونے والی گڑ گڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی تھی. یہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا خوف تھا. حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا والی صلاۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا سے اس قدر روتے کہ درخت اور مٹی کے ڈھیلے بھی آپ کے ساتھ رونے لگ جاتے, حتیٰ کہ آپ کے والد محترم حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام بھی آپ کو دیکھ کر رونے لگتے, یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے. آپ اسی طرح مسلسل آنسو بہاتے رہتے, یہاں تک کہ ان مسلسل بہنے والے آنسوؤں کے سبب آپ کے رخسار مبارک پر زخم ہو گئے. یہ دیکھ کر آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے رخساروں پر اونی پٹیاں چپکا دی. اس کے باوجود جب آپ دوبارہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے پھر رونا شروع کر دیتے, جس کے نتیجے میں وہ روئی کی پٹیاں بھیگ جاتی. جب آپ کی والدہ انہیں خشک کرنے کے لیے نچوڑتی تو آپ اپنے آنسوؤں کے پانی کو اپنی ماں کے بازو پر گرتا ہوا دیکھتے تو بارگاہ الہی میں اس طرح عرض کرتے, اے اللہ یہ میرے آنسو ہیں, یہ میری ماں ہے اور میں تیرا بندہ ہوں, جبکہ تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, غور کیجئے کہ اللہ والے اپنے رب کی بارگاہ میں کیسے رویا کرتے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں. رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. رونے والے کیسے خوش نصیب ہوتے ہیں اس روایت سے سنیے اور جھوم جائیے. مروی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص بارگاہ خداوندی میں لایا جائے گا اور اسے اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ اس میں کثیر گناہ پائے گا. پھر عرض کرے گا, یا اللہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کیے, میں نے تو یہ گناہ نہیں کیے. بندہ اپنے گناہوں سے انکار کرے گا. اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا, میرے پاس اس کے مضبوط گواہ ہے. قرآن مجید میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے, آپ نے وہ آیت کئی بار سنی ہوگی, آج اس کے ترجمے پر بھی غور فرما لیجئے. اللہ تبارک و تعالی کلام مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتا ہے سنیے اور اپنے رب کی بارگاہ میں لرز اٹھیے. مولا کریم ارشاد فرماتا ہے, الیوم نختم علی افواہہم. سورہ یاسین میں یہ آیت آپ نے سنی ہوگی. آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ترجمہ کنز الایمان, آج ہم ان کے منہ پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے. وہ بندہ کہے گا, مولا میں نے گناہ نہیں کیے. میرا رب فرمائے گا, ہمارے پاس اس کے مضبوط گواہ ہیں. वो आस पास देखेगा, इधर उधर देखेगा, लेकिन कोई गवाह को मौजूद ना पाएगा। कहेगा मौला वो गवाह कहाँ है? अल्लाह ताला उसके आजा को गवाही देने का हुक्म देगा। कान कहेंगे हाँ हमने हराम सुना था और हम हराम पर गवाह हैं। आंखें कहेंगी हाँ हमने हराम देखा। जबान कहेगी हाँ हाँ हमने हराम बोला था। इस तरह हाथ और पांव कहेंगे हाँ हम हराम की तरफ बढ़े। शर्मगाह पुकारेगी हाँ मैंने जिना किया था। वो बंदा जब इन आजा की गवाही देखेगा तो हैरान हो जाएगा, और फिर जब अल्लाह ताला की तरफ से उसे जहन्नम में जाने का हुक्म सुना दिया जाएगा तो उस शख्स की सीधी आंख का एक बाल बारगाह इलाही में अर्ज करेगा, ए अल्लाह मुझे भी कुछ अर्ज करना है, मुझे उसकी इजाजत अता फरमा। उसे बात करने की इजाजत मिलेगी। वो अर्ज करेगा या अल्लाह क्या तूने नहीं फरमाया था कि मेरा जो बंदा अपनी आंख के किसी बाल को मेरे खौफ में बहाए जाने वाले आंसुओं में तर करेगा मैं उसकी बख्शिश फरमा दूंगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा क्यों नहीं, तो वो बाल अर्ज करेगा, वो आंख का एक बाल अर्ज करेगा, मैं गवाही देता हूं कि तेरा ये गुनाहगार बंदा तेरे खौफ से रोया था, एक बार रोया था और उस आंसू से मैं भीग गया था। ये सुनकर अल्लाह ताला इस बंदे को जन्नत में जाने का हुक्म सुना देगा और एक मुनादी पुकार कर कहेगा सुनो फुला बिन फुला अपनी आंख के एक बाल की वजह से जहन्नम से नजात पा गया है। तो गौर कीजिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रोना अल्लाह की बारगाह में नदामत से रोना ये बहुत सआदत की बात है, मनकूल है कि कयामत के दिन जहन्नम से पहाड़ के बराबर आग निकलेगी और उम्मते मुस्तफा की तरफ बढ़ेगी। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे रोकने की कोशिश करते हुए हजरत जिब्राइल को बुलाएंगे और कहेंगे ए जिब्राइल इस आग को रोक लो, ये मेरी उम्मत को जलाने पर तुली हुई है। हजरत जिब्राइल एक प्याले में पानी को लाएंगे और अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह इस पानी को इस आग पर डाल दीजिए। चुनाचे सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो प्याला जिसमें थोड़ा सा पानी होगा उस पहाड़ बराबर आग पर डाल देंगे, वो आग बुझ जाएगी। मेरे आका फरमाएंगे ए जिब्राइल ये कैसा पानी था जिससे ये पूरी आग बुझ गई? अल्लाह अकबर, जिब्रील अमीन अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह ये आपके उन उम्मतियों के आंसुओं का पानी है जो खौफ खुदा के सबब तन्हाई में रोया करते थे। या रसूल अल्लाह मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया था कि आपके उम्मतियों के आंसुओं का पानी जमा कर लूं ताकि जब कयामत में ये आग बढ़े तो ये आंसुओं का जो पानी है वो आपकी उम्मत पर बढ़ने वाली आग को बुझा दे। ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, रो रो कर अपने रब की बारगाह में तौबा कर लीजिए। दावत इस्लामी का मदनी माहौल ये ऐसा माहौल है कि जिसमें आकर कई गुनाहगारों ने अपने गुनाहों से तौबा कर, कई जराइम पेशा लोगों ने अपने जराइम को छोड़कर नेकियों की राह इख्तियार कर ली। आपको लगता होगा कि मैं बड़ा गुनाहगार, मेरी आदतें बड़ी टिपिकल हैं, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं परेशान हूं, मैं उन आदतों में गिरफ्तार हूं। दावत इस्लामी का माहौल आपके सामने एक ऐसा प्रैक्टिकल माहौल है कि वो शख्स जो मस्जिद में आना पसंद नहीं करता था वो आज मस्जिद का इमाम बन चुका है। दावत इस्लामी के माहौल की बरकत से वो शख्स कि जिसको नमाज के लिए कहा जाता कि भाई मस्जिद के लिए आओ तो वो मजाक उड़ाया करता था, आज वो फजर की नमाज में सदाए मदीना लगाता हुआ नजर आता है। ये वही माहौल है कि जिसमें वो शख्स जो फैशन के एक मतवाला बन के दुनिया में घूमना अपने लिए सआदत समझता था आज वो चेहरे पर दाढ़ी सजाए, सर पर अमामा पहने मिंबर रसूल पर बैठकर नाते पाके मुस्तफा पढ़ता है और बयान की सआदत हासिल करता है। ये दावत इस्लामी के माहौल का करम है। वो इस्लामी बहनें जो बेपर्दा बाजारों में घूमना अपनी शान और शौकत का बाइस समझती थीं, वो लाखों लाख इस्लामी बहनें आज शरई पर्दा करके दीगर इस्लामी बहनों को नेकी की दावत देती नजर आ रही हैं। ये सब क्या है? ये अल्हम्दुलिल्लाह फैजान अमीर अहले सुन्नत है। अल्लाह के इस वली की जबान में अल्लाह ने वो तासीर अता की है कि एक मर्द कलंदर बाबुल मदीना कराची के एक छोटे से इलाके खारादर से इस तहरीक को लेकर चला। 200 साल पुरानी बात नहीं है, ये फकत 26-27 साल पुरानी बात है और 27-28 साल के ये मुख्तसर अरसे में उस एक मर्द कलंदर की कोशिशों के सदके में, उनके इखलास के सदके में मेरे रब ने दावत इस्लामी को वो बरकत अता फरमाई कि आज दुनिया के 71 ममालिक में दावत इस्लामी का डंका बज रहा है। لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح ہوئی اور کئی کفار مسلمان ہو کر اس مدنی ماحول میں آ کر اپنی آخرت کو سوار رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، گناہوں کو چھوڑ رہے ہیں، نیکیوں کو اپنا رہے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، اس مدنی کاروان میں شامل ہو جائیے۔ ارے گناہوں بھری زندگی میں کچھ نہیں رکھا۔ مدنی چینل پر بھی جو ناظرین یہ بیان سنے ان کو بھی میں دعوت دیتا ہوں، دنیا میں جہاں کہیں آپ یہ بیان سن رہے ہیں، اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ان گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ دیجیے۔ بہت اپنے رب کو ناراض کر لیا، ارے بڑی نافرمانی والے کام کر لیے، کب تک اپنے رب کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک صبح شام گناہ کر کر کے اپنے نامہ اعمال میں گناہ لکھواتے رہیں گے؟ ارے نہ جانے کب زندگی کی شام ڈھل جائے، نہ جانے کب اس دنیا سے جانا پڑ جائے۔ اور اگر یہ گناہوں بھری زندگی گزار کر اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوئے، کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا رب کو جواب دیں گے؟ ارے میرے رب کے فرمان ہم نے سنے، میرے بندو توبہ کر لو، میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ ارے میرا رب تو توبہ کرنے والوں کے فقط گناہ معاف نہیں کرتا، بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، رب تو یہ فرما رہا ہے کہ میرا بندہ جب تک مجھ سے مغفرت طلب کرتا رہے گا، جب تک میں اس کی مغفرت فرماتا رہوں گا۔ اور ہم ہیں اپنے رب سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ آج صبح ہوتی ہے، رب کو ناراض کر دیتے ہیں، فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، ظہر کا وقت آتا ہے، کاروبار میں ظہر چلی جاتی ہے، رب کو ناراض کر دیتے ہیں، دن بھر جھوٹ بول کر، دن بھر حرام کما کر، بد نگاہی کر کے، نہ جانے پورے دن میں کتنے رب کو ناراضگی والے کام کرتے ہیں۔ رات کو جب سوتے ہیں، جب بھی گناہ کرتے کرتے سوتے ہیں، ارے کب تک ان گناہوں میں پڑے رہیں گے؟ کب تک اپنے رب کو ناراض کرتے رہیں گے؟ ارے میرے رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ توبہ کے لیے وہ رحمت کا دروازہ پکار رہا ہے۔ آئیے رب کی رحمت کے دامن میں اب وابستہ ہو جائیے، اپنے رب سے توبہ کر لیجئے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیجئے۔ وہ رب کریم گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ارے وہی نیکیوں کی توفیق دینے والا ہے، وہی نیکیوں پر استقامت دینے والا ہے، وہی عزم و استقلال عطا فرمانے والا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر نمازوں کی پابندی کی نیت کر لیجئے، اجتماعات میں پابندی کی نیت کر لیجئے، مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کر لیجئے۔ انشاءاللہ اجتماعات میں آتے رہیں گے، قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، توبۃ النصوح حاصل ہو جائے گی، پکی توبہ حاصل ہو جائے گی، اور وہ دن بھی آئے گا جب ہم بھی نیک بن جائیں گے، وہ دن بھی آئے گا جب ہم بھی سنتوں کے پیکر بن جائیں گے، وہ دن بھی آئے گا جب ہم بھی اپنے رب کو راضی کرنے والے بن جائیں گے۔ آئیے نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں کریں گے، آج کے بعد سرکار کی سنتوں پر بھرپور عمل کریں گے، اور آج کے بعد دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے شرکت کریں گے، ہر مہینے 3 دن، ہر 12 ماہ میں 30 دن، اور اللہ توفیق عطا فرمائے تو زندگی میں یک مشت 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کریم ہم سب کو سچی توبہ عطا فرمائے، اور اس توبہ پر استقامت نصیب فرمائے، اور مرنے سے پہلے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے مدنی مرکز کے طریقہ کار کے مطابق چند سنتیں اور آداب بیان کروں گا، ان مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیے۔ الحمدللہ رب العالمین کے 17 حروف کی نسبت سے چھینکنے کے آداب کے 17 مدنی پھول سماعت فرمائیے۔ انسان کو چھینک بھی آتی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے اور آداب کیا ہیں سماعت فرمائیے۔ یہی دعوت اسلامی کا فیضان ہے کہ ہمیں زندگی گزارنے کے ہر گوشے کے آداب بتائے جاتے ہیں، سنتیں بتائی جاتی ہیں کہ انسان جب چلے پھرے اٹھے بیٹھے مسلمان ہے تو سرکار کا امتی نظر آنا چاہیے، سرکار کی سنتوں کا پیکر نظر آنا چاہیے۔ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات والی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات والی میں، مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا سنتوں کا پیکر بنا دے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ عز و جل کو چھینک پسند ہے اور جماہی ناپسند۔ چھینک کے وقت سر جھکائیے، منہ چھپائیے اور آواز آہستہ نکالیے۔ چھینک کی آواز بلند کرنا حماقت ہے۔ بعض اسلامی بھائیوں کو دیکھا گیا ہے کہ بہت زور سے چھینکتے ہیں نماز کے دوران بالخصوص، تو چھینک کی آواز کو بھی دبانا چاہیے، چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اور چھینک خزائن العرفان صفحہ 3 تحتابی کے حوالے سے، چھینک آنے پر حمد الہی کو سنت مؤکدہ لکھا ہے، بہتر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علی کل حال کہے. سننے والے پر واجب ہے کہ فوراً یرحمک اللہ یعنی اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے کہے, اور اتنی آواز سے کہے کہ چھینکنے والا خود سن لے. غور تو کیجیے اسلام کیسی محبت کا درس دینے والا ہے. بندے نے جب چھینک آئی اللہ کا شکر ادا کیا الحمدللہ رب العالمین, سامنے والا بھائی جب یہ سنے تو اسے دعا دے یرحمک اللہ, اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے. اور جواب جب وہ سنے جس نے چھینکا ہے, اب جب یہ سنے کہ میرے بھائی نے مجھے دعا دی ہے, تو اب یہ پڑھے یغفر اللہ لنا ولکم یعنی اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. کیسی محبتیں پیدا کی ہیں اسلام نے. آپ سلام کرتے ہیں السلام علیکم, اللہ کی تم پر سلامتی ہو, وہ رحمت اللہ رحمت ہو, وہ برکات و برکت ہو. واپسی وہ جواب دیتا ہے وعلیکم السلام, اللہ کی تجھ پر بھی سلامتی ہو, وہ رحمت اللہ رحمت ہو, وہ برکات و برکت ہو. چھینکتا ہے بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, سامنے والا کہتا ہے تجھ پر اللہ رحم کرے, وہ کہتا ہے اللہ ہم دونوں کی مغفرت فرمائے. بتائیے جو یہ دعاؤں کا تبادلہ کرنے والے ہوں گے, اگر یہ معاشرے میں عام ہو جائے تو جھگڑے کہاں رہیں گے, ناراضگیاں کہاں رہیں گی, کس قدر محبتیں عام ہو جائیں گی. آگے سنیے, جو کوئی چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال کہے اور اپنی زبان سارے دانتوں پر پھیر لے, انشاءاللہ عزوجل دانتوں کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا. حضرت مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں, جو کوئی چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال کہے تو وہ داڑھ اور کان کے درد میں کبھی مبتلا نہ ہوگا. چھینکنے والے کو چاہیے کہ زور سے حمد کہے تاکہ کوئی سنے اور جواب دے, اور چھینک کا جواب ایک مرتبہ واجب ہے, یہ بھی یاد رکھیے. دوسری بار چھینک آئے تو وہ دوبارہ الحمدللہ کہے تو دوبارہ جواب واجب نہیں بلکہ مستحب ہے. بعض اوقات کسی کو زکام ہو جاتا ہے, اب اگر وہ بار بار چھینک رہا ہے تو ہر چھینک کا جواب دینا واجب نہیں, پہلی بار اس نے الحمدللہ کہا تو اب جواب دینا ضروری ہے. اور جواب اس صورت میں واجب ہوگا جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے, اگر وہ بھی حمد نہ کرے تو اب جواب دینا واجب نہیں. اسی طرح اگر کسی کو خطبے کے وقت چھینک آ جائے تو اب اس کا جواب نہیں دیں گے. اسی طرح کئی اسلامی بھائی موجود ہوں اور سب بعض حاضرین میں سے کسی نے جواب دے دیا تو سب کی طرف سے جواب ہوگا, مگر بہتر یہی ہے کہ سارے جواب دیں. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یہ مختصر سے چھینکنے کی سنتیں اور آداب, چھینکتے وقت کیا حمد کرنی ہے, جواب کس طرح دینا ہے میں نے پیش کیے. مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے, انشاءاللہ سنتیں سیکھتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو آج ہم نے اچھی اچھی نیتیں کی ہیں, بالخصوص توبہ کی ہے, مولا کریم ہم سب کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور جو اس کے نیک بندوں نے توبہ کی اور توبہ کی جو برکتیں انہیں نصیب ہوئیں, مولا کریم ان برکتوں میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.